بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد البارئ نجيب صاحب، امام خطيب جامع مسجد ومؤتمن جامع اسلاميه بٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 456، سورہ آل عمران، آیت نمبر 121، 122، 123.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. دیکھیے، قرآن مجید میں جب کسی واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تو اس کے جزوی حصے کو بتاتا ہے. جزوی کا مطلب تھوڑے سے کسی حصے کے اوپر روشنی ڈالتا ہے، پورا واقعہ الف سے یا تک بیان نہیں کرتا. اور بارہا اس کی مثالیں آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں. واقعہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن کوئی ایک حصہ بتاتا ہے، اے ٹو زیڈ پورا واقعہ سناتا نہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اس واقعے سے عبرت لینا مقصود ہوتا ہے. تو جس حصے میں عبرت ہوتی ہے اس حصے کو بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ دوسری بات سناتا ہے. چنانچہ پورا قرآن مجید اسی پر شاہد ہے، یہی بتاتا ہے. ایک سورہ یوسف کا واقعہ ہے جس کو احسن القصص کہا گیا، بہترین قصوں میں سے ایک قصہ، جو الف سے لے کر یا تک پوری تفسیر کے ساتھ سنایا ہے. اس میں بھی حکمت ہے کیوں سنایا، اس کی کیا وجہ ہے، یہ دوسری بات ہے. باقی اس واقعے کو چھوڑ کر جزیات سے بحث اللہ تعالیٰ کرتا ہے، مختصر بات سناتا ہے اور پھر اس سے جو عبرت لینی ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہاں آپ دیکھیے، جب یہ قرآن مجید کا خاص انداز ہے اور طرز ہے بیان کا، تو اس میں دیکھیے دو تین باتیں نوٹ کرنے کی ہیں کہ جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے، اس جزوی چیز کی طرف خصوصیت سے جو بیان کرتا ہے کوئی خاص نقطہ ہے. پہلی بات تو آپ دیکھیے، وَإِذْ غَدَوْتَ، صبح صبح آپ جب نکلے، یہ صبح نکلنے کا وقت اور خاص طور سے یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جو صبح کو نکلے، ایک صبح کو، اس کے کیا راز ہے دیکھیے. پہلی تو یہ ہے کہ صبح نکلے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے مدینے پر، تو اس دن صبح صبح اپنے گھر سے نکلے. وہ وقت تھا یا تو سنیچر کا دن، جمعے کے دن مشورہ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد سنیچر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جنگ ہوئی ہے، 11 شوال اور 4 ہجری، ہجرت کے 4 14 سال، اور سنیچر کا روز ہے. تو یہ تاریخ کو اشارہ دند بتاتا ہے کہ دیکھیے صبح نکلے تھے اور وہ صبح کی تاریخ بھی ذہن میں رکھنے کے قابل ہے. ابھی 1 سال پہلے بدر ہوا، 17 رمضان، 17 رمضان سن 2 ہجری، اور 11 مارچ، آج دیکھیے 13 شاید ہے، 12، 11 مارچ 624 عیسوی آتی ہے بدر کا دن. 11 مارچ 624 عیسوی، اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری. تو 1 سال پہلے یہ جنگ ہوئی ہے، اور اس کے مان 1 سال کے بعد یا 1.5-2 سال کے اندر یہ دوسری جنگ ہوئی ہے، یہ 11 شوال اور سن 4 ہجری کو یہ واقعہ سنیچر کے روز پیش آیا. تو اس طرح اشارہ کرنے میں اہتمام بھی مقصود ہے کہ ابھی آپ دیکھیے 1 سال پہلے جنگ ہوئی، پھر اللہ نے اسی قوم کو پھر دوبارہ آزمائش کے لیے میدان میں لا کر کھڑا کر دیا. یہ صبح اس اعتبار سے تاریخی صبح ہے کہ مجاہدات کے لیے صبح ہوئی، اور صبح صبح اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں مجاہدے کے لیے نکلنا پڑا. وہ صبح تاریخی صبح ہے. پھر دوسری بات دیکھیے، من اہلک، اپنے گھر سے نکلے. اپنے گھر سے نکلنے کا مطلب ہے ظاہر ہے گھر کے کام کاج ہیں، بیوی بچے ہیں، مشغولیات ہیں. اس طرح اشارہ ہے کہ بیوی بچے اللہ کی راہ میں جانے کے لیے رکاوٹ نہ بنے. آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے سیدھے نکلے، یہ نہیں دیکھا کہ بچوں کا کیا ہوگا، بیویوں کا کیا ہوگا، کھانے کا کیا ہوگا، نظام اور سسٹم گھر کا کیا ہوگا. جب ضرورت پڑی تو بسم اللہ کر کے نکلے. اشارہ اس میں ہم کو آواز تو یہ ہے کہ جس وقت دین کی آواز لگائی جائے اور دین کے لیے جب ضرورت پڑ جائے تو پھر گھر رکاوٹ نہ بنے، اہل و عیال رکاوٹ نہ بنے اللہ کے دین کے سامنے. اس کو فروغ دینے، اس کو ترقی دینے کے لیے اہل و عیال کا نمبر دوسرا ہوگا، پہلے اللہ کے دین کا نمبر ہوگا. بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، کچھ نہیں آپ نے دیکھا فوراً نکلے. اس لیے لفظ استعمال کر کے اشارہ ہم کو دیا جا رہا ہے. تیسری چیز تبوئ المؤمنین، لوگوں کو جمع رہے تھا، آپ یہاں رہیں گے، آپ یہاں رہیں گے، میمنا میں یہ رہیں گے، میسرا میں یہ رہیں گے. فوجوں کا سسٹم آپ جگہ بتا لیتے ہیں، جیسے تفصیلات میں آپ نے سنی ہے یہ بات کہ احد پہاڑ کو پیچھے رکھ کر آپ نے صف بندی کی ہے، اور ایسی صف سیدھی کی ہے جیسے تیر سیدھے کیے جاتے ہیں. اور پھر میمنا میں فلاں، میسرا میں فلاں، اور فلاں افسر سارے سالار جنگ فلاں، اور ان کا اس خاص قطبے کا انصاریوں کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں، پوری ڈیٹیل اور تفصیلات کے ساتھ پھر جگہ کا تعین. یہ اس طرح اشارہ ہے کہ ایک جنگ میں آدمی جب جائے، محاذ پر جائے، تو ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہونی چاہیے، الٹم کوئی چیز نہیں اختیار کرنی چاہیے. کون سی چیز کہاں موضوع ہے، کہاں مناسب ہے، اس کو اسی جگہ پر رکھا جائے. اگر اس کے الٹ ہو جائے تو پھر وہ محاذ جنگ صحیح کامیاب نہیں ہو سکتی. چوتھی چیز آپ دیکھیے، واللہ السمیع العلیم، اللہ بڑے سننے والے اور جاننے والے ہیں. اشارہ اس طرف ہے، سارے حقائق اللہ پر روشن ہیں. دشمنوں نے کیا کیا کچھ کہا، مسلمانوں نے کیا کچھ کہا، دشمنوں نے کیا کیا چال بازیاں کی، مسلمانوں نے کیا کیا تدبیریں کی، ساری چیزوں سے اللہ واقف ہے. یہ مت سمجھنا کہ اللہ کی آنکھیں بند ہیں، نہیں، اللہ کی آنکھیں کھلی ہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے کان کھلے ہیں، اللہ سب سن رہا ہے. خلاف ہو یا موافق ہو، صحیح ہو یا غلط ہو، سب سن رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے. اس طرف اشارہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ دھیان اللہ کی طرف رکھنا چاہیے، ہمارا عمل اللہ کی نظر میں آ رہا ہے، غلط کوئی کام ہم سے قائم نہ ہونے پائے. ہماری ہر بات نوٹ کی جا رہی ہے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں پالا. اس لیے ہر کام میں احتیاط رکھنا چاہیے، ہر بول میں احتیاط رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ کے حکم کے خلاف ہماری زبان سے کوئی جملہ نکل نہ جائے، کوئی کام ایسا نہ فاجر ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے رضا کے خلاف ہو. اس طرح اشارہ، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ظاہر اللہ کے دیکھنے کی کیا طاقت ہے، سننے کی کیا طاقت ہے. ساتوں زمین کے نیچے پہاڑ پر مثال دے کر فرمایا آپ نے، ساتوں زمین کے نیچے کالے پہاڑ پر کالی چونٹی، ایک چونٹی کتنی چھوٹی چیز ہے، وہ بھی چلتی ہے، حق تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے اور اس کی آواز کو بھی سنتا ہے. پھر اس سے زیادہ آپ کیا چاہیے، ایک تمثیل ہے، مثال ہے، چھوٹی بات بتانے کے لیے کہ اتنی چھوٹی آواز اور اتنی دھیمی حرکت اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کو سنتا ہے، اور چل جائے کہ جو ظاہر میں ہے، سامنے ہے، اس کو کتنا سنے گا اور کتنا دیکھے گا. وہ سب برابر ہیں اور تعالیٰ کے نظر میں چھپی اور ڈھکی سب جانتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے پاس فرق ہے, ہم ڈھکی چیزوں کو چھپی چیزوں کو جانتے نہیں ہیں, سامنے اور علانیہ جو چیز ہے اس کو دیکھتے ہیں جانتے ہیں. اللہ ڈھکی چھپی چیز کو بھی جانتا ہے, سامنے کی چیز کو بھی جانتا ہے. قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں جس میں یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ حقائق بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے علم ہے پوشیدہ چیز کا بھی اور ظاہر چیز کا بھی. حق تعالیٰ کے یہاں زمانے نہیں, اس طرح بھی اشارہ ہے کہ یہ زمانہ ماضی, یہ زمانہ حال, آئندہ آنے والا مستقبل. زمانے ہمارے لحاظ سے ہیں کہ گزرا ہوا زمانہ. حق تعالیٰ کے نزدیک سارے زمانے سامنے موجود ہیں, ہمارے نزدیک مستقبل کا زمانہ ہے. حق تعالیٰ کے سامنے وہ آیا ہے, روشن ہے کہ جیسے ہزاروں ہزار سال کے بعد جو ہونے والا ہے وہ بھی حق تعالیٰ کے سامنے ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے آپ کی تقدیر لکھی جا چکی ہے. قد فرغ منہ امر, قد فرغ منہ, کہ حق تعالیٰ کے نزدیک یہ تقدیر کا امر, تقدیر کا معاملہ ایسا ہے کہ اس سے وہ فارغ ہو چکا ہے. سب پورا نظام لکھا جا چکا ہے, آپ کیا کریں گے, کیا نہیں کریں گے, کیا کھائیں گے, سعید اور نیکبخت بن کر رہیں گے, شقی بن کر رہیں گے, کہاں جائیں گے, کہاں مریں گے, ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ حق تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی. تو اس طرح بھی اشارہ ہو گیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, بے خبر نہیں رہنا چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کا تذکرہ کیا, ایک بنی حارثہ, ایک بنی سلیمہ. کل ہم نے تفصیل میں آپ کو سنایا تھا یہ اوس اور خزرج دو قبیلوں کے دو خاندان ہیں. ان کو ذرا سی بزدلی اس لیے پیدا ہو گئی کہ تعداد کی قلت کو دیکھ کر ہمت ٹوٹ گئی اور ان لوگوں نے بھی واپس جانے کا ارادہ کیا تھا. وہ جو بدبخت عبداللہ بن ابی بن سلول, اس نے جب اپنی 300 جماعت کو لے کر واپس جانا شروع کیا تو ظاہر ہے 1,000 آدمی 300 آدمی جب اس میں سے چلے جائیں گے ہمت ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی. لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں دی, یہ ہے کمال. عجیب اتفاق ہے, کبھی اس کو مشورے میں بلایا بھی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے پہلے حدیث میں کہیں ثبوت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا مشورے کے لیے. لیکن جب غزوہ احد کا موقع پیش آیا ہے اور آپ کو خبر آئی کہ ایسا ایسا حملہ ہونے والا ہے تب اس کو بلایا ہے. اب تب اس نے بڑی زوردار رائے دی تھی کہ نہیں صاحب, مدینے میں ہی رہ کر جینا ہے اور وہیں پر حملہ کرنا ہے, کیونکہ ہر حال میں ہماری جیت ہے. مدینے کے اندر آئیں گے تو اندر آنے کے بعد ہم لوگ پوری طاقت کے ساتھ ان پر حملہ کر سکتے ہیں, وہ مورچے سنبھال سکتے ہیں جہاں سے اندر آنے کی جگہ ہے, اور پوری طاقت ہمارے پاس, اپنے آپ نے چیز محفوظ, پانی, تازہ سامان, دوائیاں اور جتنی بھی گھریلو چیزیں ہیں سب موجود. اگر اندر کو آ جائیں تو باہر کے راستے سے ہم ان کے اوپر گھیراؤ ڈال کر ان کو درمیان میں پھنسا سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اوپر سے عورتیں, بچے پتھر ڈال سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ, کیا کیا سب اس نے ثبوت وہ پیش کیا تھا دلیل. لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے, ان کے اندر جذبات تھے, نوجوان تھے. حضرت نہیں, یہ سب ہونا نہیں چاہیے, یہ تو میدان میں کھلے عام میدان میں ہونا چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو کہ مسلمان کتنے مضبوط ہیں, پسپا اور کمزور نہیں ہوئے, یہ احساس ہونا چاہیے. چنانچہ اس میں حضرت حمزہ خود اس وقت کے نوجوان سب تھے, اور اللہ کی شان یہ لوگ سب اس میں شریک نہیں ہوئے تھے, بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. پہلے بدر تو اچانک پیش آیا تھا. حضرت نعمان ابن بشیر ایک طویل فہرست ہے, یہ صحابہ اکرام نوجوان صحابہ جو بدر میں شہید ہوئے اور یہاں اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کے جذبات ہی یہی تھے کہ نہیں, ہم کو اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کرنی. تو یہ اس کو پہلی مرتبہ بلایا اور اس نے ایسی رائے دی, اب وہ رائے اس کی منظور نہیں ہوئی تو یہ بہانہ بنا کر یہاں سے بھاگا اپنے ساتھیوں کو لے کر. لیکن اصل بات یہ نہیں تھی, ایمان کی ضعف اور ایمان کی کمزوری تھی, ایمان اندر میں تھا ہی نہیں, صرف دوکو بنانے کے لیے اوپر سے ایمان کا اظہار کیا تھا. اس کے برخلاف یہ دو گروہ جس کو قرآن کہتا ہے اس ہم مکتا فتان, کہ دو گروہ نے بھی بزدلی کا ارادہ کر لیا تھا, وہ بھی بزدل ہو گئے تھے. یہ بزدلی ضعف ایمانی کی وجہ سے نہیں تھی، یہ فرق سمجھ لیا. ان کے اندر ایمان کی کمزوری نہیں تھی، ان کو تعداد دیکھ کر ذرا سا گھبراہٹ ہو گئی کہ اتنے لوگ پہلے سے ہم لوگ ہتھیلی 1000 اس میں سے 300 چلے گئے، کیا ہوگا؟ اتنی قلیل اور چھوٹی تعداد کو لے کر ہم کیسے اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ لڑ سکیں گے؟ یہ احساس ان کو ہوا، چنانچہ انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا. لیکن حق تعالیٰ خود فرماتا ہے واللہ ولیہما، اللہ ان کا کارساز بنا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور دل میں ہمت بنی اور پھر وہ آگے بڑھے. چنانچہ یہ دونوں گروہ کے بزرگ لوگ کہا کرتے تھے، اوس اور یہ بنی حارثہ کے اور بنی سلیمہ، یہ دو قبیلے یہ خاندانوں کے نام ہیں، ان کے بزرگ کہا کرتے تھے اس آیت کو سنا کر کہ دیکھیے اس میں تھوڑا سا عتاب تو ہم پر ضرور ہوا ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگوں نے بزدلی کا ثبوت دیا تھا، لیکن اسی کے مان بات اللہ نے ہماری تعریف بھی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے. یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس خاندان کے لوگوں کو بشارت دی گئی کہ تمہارے سارے کاموں کا ذمہ دار حق تعالیٰ ہے، کوئی فکر نہ کرنا. گویا اطاعت کے ساتھ فوراً بشارت بھی سنا دی گئی، خوشخبری بھی دی گئی کہ یہ خاندان کے لوگ بڑے مبارک لوگ ہیں کہ حق تعالیٰ ان کے ہر کام کے اندر ان کا ساتھ دینے والا ہے. اللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو ہر حال میں اعتماد کرنا چاہیے اللہ ہی پر. دیکھیے اعتماد توکل کسے کہتے ہیں؟ اعتماد اس کا نام ہے اسباب ظاہرہ کو اختیار کر کے اللہ پر نظر اور بھروسہ رکھیں. اعتماد اس کا نام نہیں ہے کلی طور پر ہاتھ پر چھوڑ دیں، ظاہری کوئی اسباب اختیار ہی نہ کریں اور کہیں اللہ پر اعتماد ہے، اللہ پر بھروسہ ہے. ارے آپ محنت ہی نہیں کریں، آپ کوشش ہی نہ کریں اور کہہ دیں نہیں ہم کو اللہ پر اعتماد ہے، انشاءاللہ اللہ ہمارا کام بنائے گا، اس کا نام توکل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں آپ دیکھیے آپ نے کوششیں کی کہ نہیں کی؟ اتنا سارا نظام آپ سن رہے ہیں، کتنا سسٹمیٹک نظام کی آپ نے اور کتنی ترتیب اور اس کے ساتھ اہتمام کے ساتھ آپ نے صف بندی کی اور اس کے لیے کوششیں کی اور وہاں زرہ پہنی اور دو زرہ پہنی اور وہاں تک فوج کو لے گئے اور صفیں باندھی اور فلاں یہاں رہیں گے فلاں وہاں رہیں گے اور پھر درے پر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا، یہ سب کیا تھا؟ ظاہری اسباب نہیں تھے؟ ظاہری اسباب کو اختیار کر کے پھر آپ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک وبک اصول حسبی اللہ ونعم الوکیل، حق تعالیٰ تیرے لیے حملہ کر رہے ہیں، تیرے ہی نام پر ہم یہاں جمع ہیں، تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، اب ہمارا کام بنا دے. دعا کا اہتمام کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، سارا نظام کر کے ظاہری اسباب اختیار کر کے. یہی فرق ہے مومن میں اور غیر مومن میں. مومن اعتماد مادی اسباب پر کرتا ہے، ظاہری چیزیں ہمارے پاس بہت بڑی تعداد ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہیں، ہمارے پاس فلاں ہے اور ہم بھرپور ہیں، اب ہماری کامیابی. یہ غیر مومن کرتا ہے، اس کو اسلحہ پر اعتماد ہے، مادی اسباب پر اعتماد ہے، حق تعالیٰ کی ذات پر اعتماد نہیں ہے. اور مومن ایسا نہیں ہوا کرتا، مومن سارے اسباب اختیار کر کے اسباب پر نظر نہیں رکھتا، وہ اعتماد اللہ پر کرتا ہے، اس کا نام ہے توکل. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے، اپنے اسلحہ پر، اپنی تعداد پر، اپنی طاقت اور زور پر کبھی اعتماد نہیں کرنا، اللہ ہی کرے گا بس، اور اس کے بعد کود جائے، عزم کر لے اللہ کے راہ میں، جتنی آپ کی بس کی چیزیں ہیں وہ کر لیں، پھر اعتماد اللہ پر کر لیں. اس سچے اعتماد کا نتیجہ یہ ہوگا حق تعالیٰ کی غیبی نصرت وہیں سے شروع ہو جائے گی. آپ اپنے ذاتی کام میں کر کے دیکھیے، جتنا آپ کے اختیار میں ہے کر لیجیے، پھر اللہ پر اعتماد کیجیے، دعا کا اہتمام کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ تعالیٰ راستہ نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے ہیں پھر آپ بتائیے. یہ مومن کی شان ہے. چنانچہ اس کے لیے بدر کا فوراً واقعہ پیش کیا، آپ کے پاس کتنی تعداد تھی؟ 313، وہاں 1000 پوری طاقت سے بھرپور، پورا ساز و سامان. صرف مومن کے مسلمانوں کے لشکر میں بدر کے لوگ، جس کو یوم الفرقان کہا گیا قرآن میں، فرق کرنے والا دن حق اور باطل کے درمیان، بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا، تو اس دن 2 گھوڑے صرف لڑائی میں اور 70 اونٹ اور 313 صحابہ، اور وہاں گھوڑے ہی گھوڑے، ہتھیار ہی ہتھیار اور سب جنگجو قسم کے لوگ، 1000. کتنی تعداد میں زیادہ ہے، لیکن اللہ نے کے اوپر جب اعتماد کر کے بھروسہ کر کے یہ لوگ لڑے ہیں تو پھر عزت کس کو ملی، فتح کس کو ملی، اور مغلوب ہو کر ذلیل ہو کر کون گئے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پر فوراً فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تھوڑے سے تھے، تم کمزور تھے، تب اللہ نے بدر میں تم کو مدد کی ہے۔ بس یہی مومن کا شیوا ہونا چاہیے کہ اللہ ہی سے اعتماد کریں، اللہ ہی سے مدد آئے گی، اس کے اوپر بھروسہ کر لیں۔ حق تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔